اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، انٹر فیتھ ڈائیلاگ یا بین المذاہب مکالمہ دور جدید کی ایک بڑی اہم روایت ہے۔ اس روایت کی بنیاد اس حقیقت پر رکھی گئی ہے کہ لوگ جب ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے خیالات، نظریات اور نقطہ نظر کو نہیں جانتے، تو غلط فہمی، نفرت اور اس کے نتیجے کے طور پر بدامنی کا پھیلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی پس منظر میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آج ٹیلی ویژن نے اسلام اور مسیحیت کے حوالے سے ایک ڈائیلاگ کا اہتمام کیا ہے۔ اس ڈائیلاگ میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ڈاکٹر پاسکل رابرٹ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نیشنل کیتھولک انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی کے ڈین ہیں، مذاہب عالم پر آپ کی گہری نظر ہے۔ ساتھ میں تشریف فرما ہے ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب علوم اسلامی کے ماہر ہیں اور دیگر مذاہب پر بھی آپ کی گہری نظر ہیں۔ ساتھ میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے اور سوالات بھی پوچھیں گے۔ ناظرین، گفتگو کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جاوید صاحب، پروگرام کے آغاز میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کا تصور الہ یا خدا کا تصور اسلام میں کیا ہے؟
اسلام اس دین کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا۔ سب پیغمبر اسی دین کو لے کر آئے، محمد الرسول اللہ میں اسی دین کی تجدید کی ہے۔ اسلام کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا دین ہے۔ قرآن مجید تو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کرتا ہے کہ تمام پیغمبروں کی ہدایت ایک ہی رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور انہوں نے دیا وہ بھی ایک ہی ہمیشہ سے رہا ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس پوری کائنات کو اسی نے وجود بخشا ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، اس نے صرف اس کو تخلیق ہی نہیں کیا بلکہ اس کے تمام معاملات کی نگرانی بھی وہی کر رہا ہے اور اس کے تمام امور کو چلا بھی وہی رہا ہے۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے، ایک پتہ بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کو جانتا ہے۔ اس کی کوئی تمثیلات بیان نہیں کی جا سکتی۔ کوئی چیز بھی اس دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کی تمثیل کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکتا ہو۔ وہ اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی بے مثل ہے، بے نظیر ہے۔ یہ تصور ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ یہی تصور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، ابراہیمی ادیان میں بھی یہی تصور اس کے بعد وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سامنے آتا رہا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی اسی خداوند کی منادی کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی خداوند سے لوگوں کو متعارف کرایا۔
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسلام کا تصور الہ جاوید صاحب نے جو بیان کیا اسے سنا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس تصور میں کوئی چیز ایسی ہے جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر تنقید کرنا چاہیں تو وہ بالکل آپ کر سکتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جناب جاوید صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے دو حصے ہیں، عہد عتیق اور عہد جدید۔ عہد عتیق میں خدا پرانے زمانے میں لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور مسیحت بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس نے آدم اور حوا کو خلق کیا اور اس سے دنیا کی تکوین شروع ہوئی، اور اس حوالے سے پرانے عہد نامے کا خدا واحد خدا ہے، وہ لا انتہا ہے، وہ کامل ہے، اور ہر ایک چیز اسی سے وجود پاتی ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی بائبل کا تصور خدا بھی وہی ہے جو جاوید صاحب نے بیان کیا۔ اچھا، کیا یہی مسیحیت کا بھی تصور خدا ہے؟
اور اس سے میں آگے جاتا ہوں کہ پرانے عہد نامے کے لوگ جب خدا پر دھیان و غیان کرتے ہیں، اس کی صفات پر غور کرتے ہیں، الہی ذات کو جب اپنی زندگی میں پرکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، تو یقینی طور پر انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ انصاف کرنے والا خدا ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے۔ اور وہ اس خدا کو کئی مرتبہ بادلوں میں ظاہر کرتے ہیں، کئی دفعہ جیسے موسیٰ کو جلتی ہوئی چنگاریوں میں ظاہر کیا، اور اس طرح وہ دنیا کے ساتھ ہم کلام ہوتا رہا اپنے نبیوں کی معرفت۔ لیکن مسیحیت کا تصور ہے کہ پرانا عہد نامہ مسلسل اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ خدا دنیا میں مسیحا بھیجے گا جو تمام دنیا کو خدا کے بارے میں بتائے گا، اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بتائے گا کہ کس طرح خدا دنیا کا خالق اور مالک ہے اور کس طرح خدا زندگی بخشنے والا خدا ہے، اور مسیحیت میں اور مسیح میں ہم نے خدا کو سب سے گہرے طور پر اپنی زندگی میں محسوس کیا، اور ہمیں وہ بلاتا ہے کہ ہم کس طرح جو ناطا ٹوٹ گیا تھا وہ پھر سے جوڑیں اور خدا کی طرف راغب ہوں۔
اچھا، ایک بات جو بالعموم مسیحیت کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، یہ جسے بالعموم ٹرینٹی کہا جاتا ہے، تو یہ ٹرینٹی کا تصور کیا ہے؟ کیا واقعتا مسیحی جو ہیں وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں؟
نہیں، یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت کے حوالے سے یہ کفر ہوگا، کیونکہ مسیح نے اپنی زندگی میں خدا کو واحد خدا قرار دیا، اور جو آپ تثلیث کی بات کر رہے ہیں وہ خدا کی ڈیفینیشن نہیں ہے، وہ مسیحیت کا کلمہ ہے، اور اس کلمے کے تحت خدا واحد ہے، اور اس واحد خدا کو ظاہر کرنے کے لیے اور خدا نے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ خدا کے پیغام کو زیادہ گہرے اور واضح طور پر پیش کرے، کیونکہ مسیح کلمہ خدا ہے۔
اس چیز کی میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ یہ جو تثلیث کا تصور ہے، آپ نے فرمایا کہ کلمہ خدا ہے، ہم عام طور پر یہ سنتے ہیں مسلمان کے جو ہے مسیحی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو یہ ظاہری بات ہے کہ ایک چیز ہو گئی، اس کے بعد تثلیث ایک دوسری چیز ہے، تو ان دونوں تصورات کے بارے میں فرما دے۔ ایک تو یہ کہ تثلیث کے جو تین اقانیم ہوتے ہیں، تین حصے ہوتے ہیں، وہ کون ہیں، ان میں سے ہر کسی کی کیا حیثیت ہے، اور دوسرے یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کس دلیل کے تحت، حضرت مسیح علیہ السلام کس دلیل کے تحت اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ مسیح کبھی بھی خدا کو صرف باپ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے آسمانی باپ۔ جب تک ہم آسمانی باپ کا لفظ ساتھ نہیں لاتے تو شاید یہ جو غلط فہمیاں آپ بیان کر رہے ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں کہ جیسے وہ انسانی طور پر اس کا باپ ہے۔ نہیں، کبھی بھی اس نے نہیں کہا، کبھی بھی بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ انسانی طور پر اس کا باپ ہے، نہیں، وہ آسمانی باپ ہے، اور اس حوالے سے وہ پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، پوری دنیا نے اس سے وجود حاصل کیا ہے، اور وہ ایک ایسا باپ ہے جو ہر لحاظ سے اپنے بچوں کا، اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے اور اس کی نگہداشت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور مسیح کو جب ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے تو اسی حوالے سے جاننا ہے۔
یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ گویا کہ ساری مخلوق کا وہ باپ ہے، اسی طریقے سے مسیح کا بھی باپ ہے،
آسمانی باپ ہے۔
تو پھر اس میں مسیح کی کیا تخصیص ہوئی؟
مسیح کی تخصیص یہ ہوئی کہ جیسے عہد تکوین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے دنیا کو خلق کیا تو وہاں بیان ہے کہ روح خداون پانیوں پر جنبش کرتی تھی، تو روح کا ذکر ہے۔ پھر ذکر ہے کہ خدا نے کہا اور ہر خلقت نے وجود پایا، اور اسی حوالے سے خدا جو ہے اس کا کلمہ اس کے منہ سے نکلتا ہے اور وجود پاتا ہے۔ بائبل مقدس میں جیسے میں نے بتایا کہ لوگ خدا کو کبھی بادلوں میں دیکھتے تھے، کبھی پہاڑوں پر تلاش کرتے تھے، کبھی جلتی چنگاریوں میں دیکھتے تھے، کبھی ہوا اور طوفانوں میں دیکھتے تھے، لیکن خدا مسلسل اپنے نبیوں کی معرفت اپنے پیغام کو دنیا کی اصلاح کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے، دنیا کو خدا کی شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے بھیجتا رہا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں کہ انسان مسلسل خدا سے دور جاتا رہا۔
اچھا، اس میں دوسرا حصہ تھا میرے سوال کا، وہ یہ کہ تثلیث میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، تو یہ تو تین پیرلل ایک جیسی ہستیاں ہو گئی، تو پھر خدا ایک کہاں رہا؟
نہیں، دیکھیں، خدا باپ، ٹھیک ہے، یہ وجود ایک ہی شخص کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص ایک ٹائم پہ والد بھی ہے، ایک ٹائم پہ وہ خاوند بھی ہے، ایک ٹائم کے اوپر وہ مختلف رول ادا کرتا ہے۔ تو یہ صفات ہیں خدا کی کہ خدا نے اتنے گہرے طور پر انسان کے ساتھ وابستگی ظاہر کی کہ اس نے انسان کی بقا کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے اپنے بیٹے کو یعنی مسیح کو ہمارے درمیان بھیجا۔ کیونکہ بائبل مقدس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح کسی انسان سے پیدا ہوا، نہیں، پاولی عہد نامے میں یہ ذکر ہے کہ دنیا میں مسیحا آئے گا، ٹھیک ہے، اور کیونکہ داؤد نبی بنی اسرائیل میں ایک ایسا نامور بادشاہ گزرا ہے جو نہ صرف یہ ایک دنیاوی اعتبار سے بادشاہ تھا بلکہ وہ مذہبی اعتبار سے بھی خدا کا مخصوص کیا ہوا تھا، اور اس نے اور اس کے بیٹے سلیمان نے خدا کے لیے ہیکل تعمیر کی، ٹھیک، تو وہاں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ تیری نسل سے ایک مسیحا اس دنیا میں آئے گا، اور مقدس یوسف جس کا ذکر ہے بائبل مقدس میں، وہ داؤد کے گھرانے سے تھا اور اسے یہ اعزاز ملا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی دیکھ بھال کے لیے، خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں پیش کرنے کے لیے خدا کی طرف سے چنا جائے، یہ اعزاز تھا چنا جائے، کیونکہ وہ اس قابل تھا، وہ اس طرح اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا اس نے روحانی طور پر کہ وہ خدا یسوع مسیح کو کی نگہداشت کر سکے، اسے خدا کے کلام کے متعلق بتا سکے، تاکہ وہ اپنی پہچان کر کے خدا کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔
ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ جائز صاحب، قرآن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر مسیحت پر بعض تنقیدیں کرتا ہے اس تصور کے حوالے سے جسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، تو آپ قرآن کی تنقیدات کو کس طرح بیان کریں گے؟
قرآن کے جو مخاطبین ہیں، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تصور رکھتے تھے کہ ذات خداوندی کا ظہور ہوا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی صورت میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو قرآن مجید نے ہدف تنقید بنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں کسی چیز میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا ظہور نہیں ہوتا، ذات خداوندی اس سے ماورا ہے، وہ تنہا خداوند ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی اپنی مخلوق میں اس طریقے سے حلول کر لے یا اس سے اتحاد قائم کرے یا اس میں ظہور کرے۔ قرآن مجید نے اس تصور پر تنقید کی اور یہ بتایا کہ یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ قرآن نے اس کی وضاحت کی کہ یہ غلط فہمی اصل میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی بن باب پیدائش سے ہوئی ہے۔ پھر قرآن مجید نے مزید وضاحت یہ کی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بن باب پیدائش پر استجاب کا کیا مقام ہے، آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے پیدا کیا تھا، اور یہ جو بیٹے کی تمثیل ہے اس کو بھی قرآن مجید نے مختلف پہلوؤں سے واضح کیا۔ اصل میں انبیاء علیہم السلام کا کلام تمثیلات میں ہوتا ہے، بڑا اعلیٰ ادب، غیر معمولی ادب۔ آپ بائبل کا مطالعہ کریں، آپ عہد نامہ عتیق کا مطالعہ کریں، آپ عہد نامہ جدید کا مطالعہ کریں، وہ شہپارے ہیں ادب کے۔ ادب کی زبان میں تشبیہ ہوتی ہے، استعارہ ہوتا ہے، مجاز ہوتا ہے، اسی طرح یہ بیٹے کا لفظ بھی ایک مجاز ہے جس کو بائبل نے اختیار کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ لوکا کی انجیل میں جہاں یہ بات بیان کی گئی ہے وہاں بالکل وہی استدلال کیا گیا ہے جو قرآن مجید نے کیا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ یہ در حقیقت اللہ کا کلمہ کن ہے جس سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے اسے انہیں کلمہ تم منہ کہا گیا، یعنی ذات خداوندی نے اپنے کلمہ کن سے جس طرح آدم کو پیدا کیا اسی طرح سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ دیکھیے کہ لوکا کی انجیل میں وہ مکالمہ نقل ہوا ہے جو سیدنا مسیح کی والدہ سیدہ مریم اور فرشتوں کے درمیان ہوا ہے، جب انہوں نے آ کے یہ خوشخبری دی اور یہ کہا کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا ہے۔ یہ لوکا کی انجیل میں تفصیل سے آپ دیکھیے بیان ہوا، پہلے ہی باب میں آپ 35-36 آیت پر جب پہنچیں گے تو اس میں یہ پورا مکالمہ نقل ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو اطمینان دلاتے ہوئے یہ کہا کہ پروردگار روح القدس کو آپ پر نازل کرے گا، اپنی رحمت کا سایہ آپ پر ڈالے گا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وہ ظہور پذیر ہوگا اس وجہ سے وہ مورود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ آپ چند آیات آگے جائیے، وہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کا نسب نامہ بیان ہوا ہے، اور اس میں یہ دیکھیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے سارے نسب نامے کو بیان کر کے آخر میں یہ کہا گیا ہے اور آدم بھی خدا کا بیٹا تھا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک مجازی اسلوب ہے، نہایت اعلیٰ اسلوب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں بھی اس طرح کیسا ریب ہے۔ مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہ جانتے ہیں کہ میدان بدر میں جب کنکر پھینکے ہیں شاہت الوجو کہہ کے، تو قرآن نے اس کو بیان کیا اور کہا کہ ہمارا رمیتا رمیتا ولکن اللہ رمیٰ، یہ آپ نے کنکر نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے کنکر پھینکے۔ اسی طریقے سے جب بیعت رضوان کا موقع آیا اور صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو قرآن نے کہا ید اللہ فوقہ ایدیہم، اصل میں آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر نہیں تھا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا۔ یہ بڑے غیر معمولی اسالیب ہیں محبت کے، التفات کے، خدا کے تعلق کے، بندوں کے ساتھ خدا کے تعلق کے، اور پیغمبر کے پیچھے خدا کے کھڑے ہونے کے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی انہی باتوں کو بیان کیا ہے، اس لیے الوہیت مسیح کا کوئی تصور بالکل نہ بائبل میں پایا جاتا ہے نہ قرآن میں پایا جاتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات آپ بہت واضح طور پر سمجھ لیجیے، پوری انجیل میں نے سینکڑوں مرتبہ پڑھی ہے، عہد نامہ عتیق کا 10 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، ایک بات بھی ایسی آپ کو انجیل میں نہیں ملے گی، نہ متی کی انجیل میں، نہ لوکا کی انجیل میں، نہ مرکز کی انجیل میں، یا یوحنا کی انجیل میں، جو قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف۔ اصل میں وہاں بھی کچھ تمثیلات ہیں، کچھ مجاز کے اسالیب ہیں، جن کو سمجھنے میں خود ہمارے مسلمان علماء بعض وقت غلطی کھاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ورنہ جس طریقے سے مسیح علیہ السلام کو قرآن پیش کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے انجیل۔
ڈاکٹر صاحب، آپ پہلے آپ سوال کر لیجیے۔
جاوید صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ پرانا عہد نامہ بائبل کا وعدہ اللہ شریک کی بات کرتا ہے، ایک خدا کی، نئے عہد نامے میں کلمہ متجسد ہوا، کلمہ یوحنا کی انجیل کے مطابق، قرآن کے مطابق بھی ایک، پھر ہم کیوں خدا کو ایک مذہب کے لیے محدود کر دیتے ہیں؟ کچھ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں گے.
میرے نزدیک تو کوئی محدود کرنے کی وجہ نہیں ہے. میں نے تو ابھی ابتدا میں جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا تو یہ عرض کیا تھا کہ خدا سارے ہی پیغمبروں کا ایک ہی خدا ہے, سارے نبیوں کا ایک ہی خدا ہے, سب نبیوں نے خدا واحد کی تعلیم دی ہے. میں تو جب کبھی توحید کے بیانات تورات میں پڑھتا ہوں, آپ کتاب استثناء کو اٹھا کر دیکھیے, آپ حیران ہوں گے کہ کس شان کے ساتھ تورات توحید کو بیان کرتی ہے. ہمارے ہاں لوگ مطالعہ نہیں کرتے, ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ توحید کی منادی جس طریقے سے انبیاء بنی اسرائیل نے کی ہے, قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا ہے. قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی بات لے کے آیا ہے, وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ سارے پیغمبروں کی ہدایت کا امین ہے, اس پر محمل ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کتاب کا جو سلسلہ جاری کیا گیا تھا اس کا نگران ہے, اس پہ محمل ہے. اور یہ تو میرے نزدیک انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا غیر معمولی کرم تھا کہ اس نے ایک ایسی کتاب نازل کی جو تاریخ کے دور میں موجود ہے, جس کی نسبت پیغمبر کی طرف بالکل قطعی ہے, جو اسی زبان میں محفوظ ہے جس زبان میں نازل ہوئی ہے, اس کی روشنی میں آپ پورے عہد نامہ عتیق کو بھی پڑھ سکتے ہیں, عہد نامہ جدید کو بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی کسی قسم کا تضاد ان میں.
اس میں ایک مسئلہ ہے, میں چاہتا ہوں اس پہ ہم بات کر لیں. جہاں سے پرابلم بظاہر ابھر رہی ہے وہ, جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا, آپ نے بھی ذکر کیا, انکارنیشن کا جو تصور ہے, یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ کہا جاتا ہے وہ خدا کا کلمہ ہے جو کہ مجسم ہوا ہے انسانی روپ میں, تو یہ جو انکارنیشن کا تصور ہے مسیحیت میں, اس کی ذرا وضاحت کر دیں.
دیکھیں, دنیا میں آپ خدا لامحدود ہے, ٹھیک ہے, خدا کامل ہے, انسانی سوچ ہمیشہ محدود ہوگی. ایون جب آپ بائبل پڑھتے ہیں, آپ قرآن پڑھتے ہیں, اور ایک انسان ان الہی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اپنے نقطۂ نظر سے, تو کبھی بھی وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس وقت اس چیز کو کامل طریقے سے پڑھ رہا ہوں. نہیں, کامل تو صرف خدا کی ذات ہے. تو اس لحاظ سے انسان کبھی بھی پرانے عہدنامے میں ہم دیکھیں تو کہیں بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ خدا کے وجود کے بارے میں کوئی ڈیفینیشن دی جائے. نہیں, خدا ہے, اور یہی ایک حقیقت ہے جو ہر ایک شخص تسلیم کرتا ہے. لیکن اس خدا کو روزمرہ زندگی میں جیسے آپ اپنی روحانی زندگی میں محسوس کرتے ہیں, اس کا تجربہ کرتے ہیں, جیسے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ خدا سچا ہے, خدا کامل ہے, خدا رحم رحیم ہے, خدا صادق ہے. ان تمام جو القاب اور ان تمام جو خصوصیات کو انسان نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے, تو یہی ایک نقطہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کلمے کے متجسد ہونے کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا مسیح میں اس قدر ہمارے قریب آیا کہ ہم خدا یسوع مسیح کے معجزات میں, خدا یسوع مسیح کی تعلیم میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ان کی رحمت کتنی ہے, غریبوں کا احساس کرتا ہے.
خدا کے متعلق تو ہم نے کافی بات کر لی, اب مسیح علیہ السلام سے متعلق جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے ایک جلیل قدر پیغمبر تھے, جبکہ مسیح حضرات کا تصور یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے. تو وہ آپ یہ فرمائیے کہ وہ کیوں پیغمبر نہیں ہیں, یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ کرنا چاہ رہے بندوں کے ساتھ, کیا مسیح علیہ السلام کو پیغمبر مان کے نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ضروری ہے کہ انہیں اس منصب کے اوپر فائز کیا جائے جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بن جاتے ہیں؟
دیکھیں, ہمیں تاریخی طور پر اور مسیحیت کا جو عقیدہ ہے اس کے حوالے سے, جیسے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے قرآن پاک وہ اہمیت رکھتا ہے, وہ حیثیت رکھتا ہے جس سے آپ اپنے دین کے مطابق, اپنے عقائد کے مطابق سب سے بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں, پہچان سکتے ہیں. بائبل مقدس ہمارے لیے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح کے متعلق پرانے عہد نامے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے نبی بھیجے, نبیوں نے پیشن گوئی کی, انسان کی توجہ اس جانب لائے کہ آخر کار دنیا میں مسیحا آئے گا اور وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے خلاصی دے گا, ان کو ان کی ہر طرح کی غلامی, چاہے روحانی ہو جسمانی ہو, اس سے خلاصی.
کیا پیغمبر کی حیثیت سے وہ یہ کام نہیں کر سکتے؟
نہیں, سب سے واضح پیغمبر تو بہت سارے آئے, لیکن ہر پیغمبر کو آپ مسیح کے حوالے سے وہ پیغمبر
نشان دے. بات واضح نہیں ہو پا رہی, وہ یہ کہ مسیح کی ایسی کیا تخصیص ہے, مسیح نے ایسا کون سا غیر معمولی کام کیا ہے, مسیح کی ایسی کون سی غیر معمولی حیثیت ہے کہ جس کی بنا پر یہ تصور عیسائیت میں درآیا.
دیکھیں, مردوں کو زندہ ہونے کی جو خداوند نے فضل دیا تھا مسیح کو, گناہوں کی معافی کا جو فضل دیا تھا, پرانے عہد میں نہیں ملتا مردوں میں سے زندہ ہونے کا, ٹھیک ہے, اور یہ کہ دنیا کے آخرت میں وہ انصاف کرنے آئے گا. یہ ایسی خوبیاں ہیں, یہ ایسی حیثیت ہے جو مسیح کو تمام جو ماضی کے پیغمبر آئے ہیں ان سے زیادہ اعلیٰ رتبہ دیتا ہے.
کیا کسی نبی یا رسول کو غیر معمولی معجزات کا ملنا اس بات کے لیے کافی ہے کہ اسے ایک غیر معمولی مقام دوسرے نبیوں سے بڑھ کر کوئی مقام دے دیا جائے؟
دیکھیے یہ بات کہ کس پیغمبر کو کس لحاظ سے فضیلت حاصل ہے, اس معاملے میں بھی قرآن کا بیان بہت غیر معمولی ہے. قرآن مجید نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں, یہ انسان تھے, انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا انتخاب کیا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو اس کے حالات کے لحاظ سے غیر معمولی فضیلتیں بھی دی ہیں اور معجزات بھی دیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر معمولی قدرت کا ان کے ذریعے سے ظہور کیا, اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا, وہ کسی کوڑی کو دیکھتے تھے اور اچھا کر دیتے تھے, اور بھی بہت سے معجزات قرآن مجید نے ان کے بیان کیے ہیں. وہ ایک مورت بناتے تھے اور پھر اس کے بعد پھونک دیتے تھے, پر یہ کونو تیرم بیزن اللہ, وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی تھی. لیکن آپ دیکھیے قرآن میں جہاں یہ معجزات بیان کیے ہیں وہاں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ یہ کام کرتے تھے اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے. اصل میں یہ ذات خداوندی ہے جس کے ذریعے سے معجزات کا صدور ہوتا ہے. ایسے ہی غیر معمولی معجزات سیدنا مسیح علیہ السلام کو دیے گئے, ایسے ہی غیر معمولی معجزات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے, ایسے ہی غیر معمولی معجزات اور بھی بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کو دیے گئے. تو سیدنا مسیح علیہ السلام کی بھی ایک خصوصی حیثیت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جس طرح سیدنا مسیح موسیٰ علیہ السلام کی خصوصی حیثیت ہے, محمد رسول اللہ کی خصوصی حیثیت ہے, اسی طریقے سے مسیح علیہ السلام کی بھی خصوصی حیثیت ہے. قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی پہلو سے کوئی خصوصی حیثیت دی ہے, ہر پیغمبر کے لیے خاص فضیلت ہے.
کیا وجہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا گیا؟ اس سے یہ بہت ساری جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں, یہ انکارنیشن, یہ دوسری چیزیں آئی ہیں, اس کی اگر وضاحت ہو جائے تو
مثلا آپ بھی سوال کر لیجیے.
میں اس میں ایڈ کروں گا کہ مسیح علیہ السلام کا جو دور ہے, جو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں, اس کے بعد ان کی جوانی کا 30-31 سال کا دور آتا ہے, برٹانیکا میں لکھا ہے, وہ دور جو ہے بڑا گیپ ہے, اس کے متعلق ہمیں کچھ معلومات نہیں ملتی, نہ انجیل مقدس سے ملتی ہیں نہ دوسری جگہ ملتی ہیں, تو اس کو ذرا وضاحت کریں پلیز.
اللہ تعالیٰ نے جو یہ غیر معمولی معاملات کیے ہیں بعض انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ, ان میں سے ہر ایک کے کچھ وجوہ اسباب ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ باجبروت بادشاہ تھا, اگر وہ ان معجزات کے بغیر اس کے دربار میں چلے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی مرلے میں گردن مار دیتے. چنانچہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے سفیر کو بھیجا تو پوری طرح مسلح کر کے بھیجا. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے اوپر خدا کی آخری حجت تھے. بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بے وفائی کی, جس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا, عہد نامہ قدیم میں ان کو جو شریعت دی گئی تھی اس کو جس طرح پامال کیا, اس کی اصل روح کو نظر انداز کر دیا, قانون کا ایک ڈھانچہ سامنے رہ گیا, لیکن اس کی حکمت کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے دل جتنے سخت ہو چکے ہوئے تھے, جس طرح وہ خدا سے گریز کر چکے تھے, اس میں یہ ناگزیر تھا کہ اسی شان کے ساتھ آنے والا آئے اور ان کو ان کے گناہوں پر اور ان کی سرکشی پر مطلب دے کرے.
جیسا ہم
نے پھر غیر معمولی معجزات ان کو دیے گئے, تو یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے دور کی خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ کسی خاص یعنی شخص کے ساتھ نہیں ہوتا, بلکہ اس نے جو پیغام پہنچانا ہے اس پیغام کے لحاظ سے وہ جس پیغمبر کو بھیجتے ہیں اسی کے لحاظ سے اس کو معجزات بھی دیتے ہیں, اسی کے لحاظ سے اس کے لیے غیر معمولی حالات بھی پیدا کر دیتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب,
سیدنا مسیح کے بعد پھر خاتمہ ہو گیا, یعنی بنی اسرائیل پر حجت تمام ہوئی. قرآن نے اعلان کر دیا کہ اب اس کے بعد یہ بنی اسرائیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسیح کو ماننے والوں سے مغلوب رہیں گے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں, وجائل الذی نتبو کفوق الذی کفروا الی یوم القیامہ. یہ خدا کی دینونت ہے, جزا و سزا ہے جو اس نے برپا کر کے دکھا دی. سیدنا مسیح علیہ السلام کے اس غیر معمولی معجزے سے آپ قیامت کی دلیل حاصل کرتے ہیں. اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان کی تو پوری زندگی اصل میں قیامت کی ایک دلیل ہے, نشانی ہے. تو قرآن نے تو اس شان کے ساتھ ان کا تعارف کرایا ہے اور اس طرح بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے دنیا میں آئے اور کیسے انہوں نے یہ اتمام حجت کیا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سوال ہے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی رکھوں کہ ہم یہ کہتے ہیں, مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے, وہ ابن مریم ہیں, اور اس بنا پہ ان میں کوئی خدا سے غیر معمولی تعلق پیدا نہیں ہو جاتا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنایا جائے. آپ اس بات کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟
جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جو مسیح نقطہ نظر ہے وہ جناب جاوید صاحب کی جو دلائل ہیں اس سے مختلف نہیں ہے. بجائے طور پر خدا بنی اسرائیل کے ساتھ چنیدہ قوم کی حیثیت سے ان کی رہنمائی اور ہدایت کرتا رہا اور نبیوں کو بھیجا, لیکن ہر بار وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف مصائب کا شکار رہے, اور خدا مسلسل اپنے نبیوں کی معرفت उनकी रहनुमाई करता, लेकिन कहीं भी बयान नहीं है कि उनकी जिंदगी में कोई खातर खा तब्दीली आई। हर बार जब भी वो खुदा से दूर गए तो मुश्किलात का शिकार रहे, तो आखिरकार खुदा ने सबसे गहरे वाज़ह तरीके से मसीह में अपने आप को जाहिर किया ताकि बनी इसराइल को एक बार फिर खुदा से मिला।
दूसरा सवाल भी जो मसीहियत और इस्लाम के दरमियान जो है वो जिसमें बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है वो ये कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का आपने बार बार जिक्र किया कि वो निजात दहंदा थे, वो मसीह थे, तो ये जो निजात दहंदा होने का मतलब क्या है? और एक बात जो कही जाती है कि रिडेम्पशन का अकीदा, जो कफारे का अकीदा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये कफारे का अकीदा क्या है?
देखें, फिर एक बार हमें तकवीन का जिक्र करना होगा। जब खुदा ने पूरी कायनात को खलक किया और फिर आदम को खलक किया, आदम से हवा को खलक किया और उन्हें बहिश्त दिया, फरदौस बख्शा, और वहाँ हर तरह की खुशी थी, हर चीज़ कामल थी, वहाँ दुख परेशानी का कोई जिक्र तक नहीं था। लेकिन जब इंसान ने खुदा की नाफरमानी की तो उन्होंने बहिश्त खो दी, उन्हें दुनिया में आना पड़ा। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने कहा कि यहाँ तुम मेहनत करोगे, मशक्कत करोगे, अपने लिए कमाओगे, और जब दुनिया में इंसान आ गया तो यहाँ हर तरह के मजाइब, दुख, परेशानियाँ थी, गुनाह का असर भी आ गया। तो पुराने अहदनामे में ये वादा किया गया कि दुनिया का नजात दहिंदा मसीहा इस दुनिया में आएगा और वो हमारी खातिर स्लीप पर मसलूब किया जाएगा, और इस तरह उसका जी उठना इंसान के लिए बहिश्त में दाखिल होने के दरवाजे खोल देगा। क्योंकि इंसान जो खुदा से कट चुका था अपने गुनाह की वजह से, खुदा यीशु मसीह के जी उठने से
नहीं, लेकिन गुनाह तो असल में बात वाजह नहीं हो रही, गुनाह तो इंसानों ने नहीं किया। अगर गुनाह का कोई तसव्वुर वसीहत में पाया जाता है तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, गलबन उसी वाकये की तरफ आप इशारा कर रहे हैं।
हाँ, आदम ने जो गुनाह किया उसकी वजह से उससे बहिश्त से निकाल दिया गया, ठीक है, बहिश्त से निकाल दिया गया बाइबल के मुताबिक। और जब
उस सवाल मेरा यह है कि उस गुनाह का असर फिर बाकी इंसानियत में किस तरह मुंतकिल हो गया, यानी बाप के जुर्म के ऊपर बेटे को
नहीं। देखें, जब इंसान बहिश्त में नहीं रहा, बहिश्त में गुनाह का तसव्वुर नहीं था, इंसान की जिंदगी में खुशहाली थी, सुकून था, सलामती थी, हर चीज थी, लेकिन जब इंसान बहिश्त को खोकर जमीन पर आ गया और वो इंसानी शक्ल में जैसे मैं और आप हैं, हम में कामलियत नहीं रही, हम इंसान होते हुए गुनाहगार हैं, हमारे वजूद में, हमारे नेचर में, हमारी फितरत में है कि हमारे अंदर अच्छाई करने का भी जज्बा है और गुनाह की तरह राकिब भी होते हैं, और इस सूरत हाल में बहिश्त हमने खो दिया।
तो इस पूरे मामले में मसीह का क्या रोल है?
मसीह का ये रोल है कि आदम की वजह से दुनिया में गुनाह आया और इंसान बहिश्त से निकाल दिया गया, बहिश्त मसीहत मसीह अकीदे के मुताबिक बहिश्त में इंसान का दाखिल होना खत्म हो चुका था, इसका कोई तसव्वुर नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि मसीह ने हमारे लिए सलीब पर कुर्बानी दी और वो मुर्दों में से जी उठा, उसका जी उठना इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो मरने के बाद अपने नेक अमाल की वजह से एक बार फिर बहिश्त में जा सकता है।
अच्छा, इसमें जो सवाल बार बार मेरे जहन में पैदा हो रहा है वो ये कि अगर इंसानियत गुनाहगार है, इंसानियत ने कोई गुनाह किया है, तो इस्लाम का तस्वुर तो ये है कि वो माफी मांग ले अल्लाह से, खुदा से, वो माफ कर देगा। मसीहियत इस नुक्ता नजर को मतलब कि बरक्स एक दूसरा नुक्ता नजर अख्तियार करती है, तो ऐसा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो तस्वुर कफारे का इस्लाम इसे किस नजर से देखता है?
देखिए, पहले तो उस उसूली बात को समझ लीजिए, कुरान मजीद ने यहाँ किस्सा आदम बयान किया है, वहीं ये बात वाजे कर दी है कि जब उनसे गलती हुई, अल्लाह ताला ने उनको तवज्जो दिलाई, तो उसके बाद फतलक का आदम में रब ही कलिमात फताबाल है, उन्होंने अपने परवरदिगार से ऐसे कलिमात सीखे जिसके जरिए से उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया, इसलिए वो मामला तो वहीं ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया कि एक ऐसा गुनाह उनसे सरजद हो गया था जिसके नतीजे में उनकी पूरी औलाद को गुनाहगार करार दे दिया। असल में जो बात बयान की गई है वो सिर्फ इतनी सी है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से ये मामला हुआ तो उसके बाद अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को भेज दिया। अब ये सवाल पैदा हुआ कि इंसान अपनी उस खोई हुई जन्नत को दोबारा कैसे हासिल कर सकता है, तो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने आकर उनको ये बताया कि वो ईमान और अमल के जरिए से ये चीज़ हासिल कर सकता है। यही तमाम नबियों की तालीम है, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही तालीम दी, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने यही तालीम दी, यानी ऐसा नहीं है कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के आने से पहले लोगों के पास निजात का कोई रास्ता नहीं था, तमाम अल्लाह के पैगंबर निजात ही का रास्ता बनाने के लिए आए थे। आप बाइबल को पढ़िए, आप ये बताइए कि तौरात में, यसीया नबी की किताब में, दानियाल नबी की किताब में क्या मुनादी की गई है? यही की गई है कि लोगों ईमान लाओ حقائق کو مانو، اس کا اعتراف کرو اور اچھا عمل کرو. سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی آ کے بالکل یہی اصول بیان کیا. انہوں نے یہ بتایا، آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ پہاڑی کا باز ہے متی کی انجیل میں، وہ جب ختم ہو رہا ہے ساتویں باب میں، تو اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ ہوں گے جب خدا کی بادشاہی قائم ہوگی، تو یہ خداوند ہے خداوند کیا کہ میرے پاس آئیں گے، یہ میرے ماننے والے، اور میں ان سے کہوں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا جو خدا کی مرضی کے مطابق چلتا رہا، میرے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق جس نے عمل کیا ہے آج اس بادشاہی میں وہی داخل ہوگا. اور انہیں یہ فرمایا کہ در حقیقت میری بات پر عمل کرنا ہے جس کے نتیجے میں تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہو. یہ خدا کی بادشاہی تمثیل ہے در حقیقت خدا کی اس ابدی حکومت کی جو ہمارے مرنے کے بعد قائم ہونے والی ہے. تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بالکل وہی بات کہی جو قرآن میں کہی گئی ہے، بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا. کوئی کفارے کا عقیدہ آپ کو بائبل میں نہیں ملے گا، کسی جگہ نہیں ملے گا، کہیں انجیل میں نہیں ملے گا. قرآن مجید نے بھی بڑے واضح طریقے پر یہ بتایا کہ یہ صرف ایمان اور عمل ہے جس کی بنیاد پر نجات ہوگی. سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی اسی کی منادی کی ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو یہ بات کہی کہ میں تو اپنی جان دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تو تمہاری نجات کے لیے اس حد تک جانے کو تیار ہوں تاکہ تم میری بات سنو، میرے پیغام پر عمل کرو. اسی چیز کو
لیکن اسلام عقیدے میں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جان نہیں دی.
میں یہ عرض کروں کہ اسی یعنی یہ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں تک جانے کو تیار ہوں. اسی چیز کو دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں قرآن نے بیان کیا، اللہ کا باخر نفس کا اللہ یکون مومنین، آپ اپنی جان گھلا ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے. اصل میں یہ بڑی خوبصورت ادبی تمثیلات ہیں، ادبی اسالیب ہیں، ان کو حقیقت پر معمول کرنے سے غلطی ہوتی ہے. باقی سیدنا مسیح علیہ السلام کی صلیب کے بارے میں بھی قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ صرف ایک مشتبہ معاملہ ہوا اور لوگ شبہ میں مبتلا ہو گئے، ورنہ نہ ان کو صلیب دی جا سکی، نہ انہیں قتل کیا جا سکا. اللہ کے رسولوں کو کوئی ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا. ان کے بارے میں خدا کا قانون یہ ہے کہ لاغل بلنا آنا ورسولی، میرے پیغمبروں کو لازمن غلبہ حاصل ہوتا ہے. یہی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہوا. میں نے جو بھی آیت آپ کے سامنے پیش کی تو اس میں دیکھیے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کس شان سے اعلان کیا ہے. یہ کہا کہ تمہیں یہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، انی متوفیق، میں تمہیں وفات دوں گا، میں رافیوں کا لیا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور میں قیامت تک کے لیے تیرے ماننے والوں کو تیرے نہ ماننے والوں پر غلبہ دیے رکھوں. تو اس طریقے سے گویا سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی بالکل ویسے ہی دین کی منادی کی، حق کی منادی کی، ایمان اور عمل کی دعوت دی جس طریقے سے اللہ کے تمام پیغمبروں نے دی.
جاوید صاحب نے فرمایا کہ بائبل جو ہے وہ خالی ہے کفارے سے، اس پہ آپ کی رائے چاہیے ہمیں. دوسرا، جاوید صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی کہ سلیب نہیں دی گئی مسیح علیہ السلام کو، اس کے بارے میں پہلے میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کے لینا تاکہ بات بھول نہ جائے.
بائبل مقدس کے حوالے سے جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ قرآن مسیح نے کہا کہ جو موت تک وفادار رہتا ہے وہی میرا پیروکار ہو سکتا ہے، اور یہ کہ جو میری قربانی میں شریک ہوتا ہے وہی نجات پائے گا، یہ بائبل مقدس سے ہے. اور یہ کہ اشعیا نبی پرانے عہد نامے میں مسلسل پیشن گوئی کرتا ہے کہ خدا کا خادم اس دنیا میں آئے گا اور وہ مسلوب کیا جائے گا اور اس کے وسیلے سے نجات پائے گا. یہ چھ جگہ اشعیا نبی کے صحیفے میں بیان کیا گیا ہے. یقینی طور پر کفارہ ایک بنیادی بات ہے مسیحیت میں.
یہی میرا ایکچولی سوال یہ کہ بنیادی بات ہے تو اس کو اس طرح بیان ہونا چاہیے. بائبل میں کس طرح بیان ہوا یہ چیز؟
اشعیا نبی کی معرفت کہا گیا ہے کہ میرا خادم آئے گا اور وہ بتھیروں کی خاطر اپنے آپ کو صلیب پر مسلوب کرے گا اور اس کا جی اٹھنا ہم سب کے لیے زندگی کا باعث ہوگا. وہ زندگی نہیں جو اس دنیا میں ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے یقینی طور پر ہم غلطیاں کرتے ہیں.
اس میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ آپ ریفرنس دے رہے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ سے. مسیح علیہ السلام کا جو اپنی کتاب تھی جو ان کے اوپر نازل ہوئی، جو ان کا میسج کی حیثیت سے آج ہم جانتے ہیں، وہ انجیل ہے. انجیل میں اس چیز کو کس طرح بیان کیا؟
انجیل میں خدا یسوع مسیح کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ گتسمنی میں آیا، اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا، پھر وہ دعا کرنے لگا اور وہ کہنے لگا کہ میری جان نہایت غمگین ہے کیونکہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میں دنیا کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر منسلوب کروں. اور وہ کہتا ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ کمزور ہے لیکن اے خدا تیری مرضی پوری ہو. اور بائبل مقدس میں تمام اناجیل جو ہیں بیان کرتی ہیں کہ کس طرح فقیر اور فریزی اور رومی سپاہی اسے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور اسے مسلوب کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا نقطۂ نظر جو ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر سے مختلف ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک وہ مصلوب ہوا اور اس کا جی اٹھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ابدی زندگی کے راستے کھولتا ہے، کیونکہ جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ خدا کبھی بھی اپنے نبی کو حتمی طور پر رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ یہ نہیں کرے گا کہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں، تاریخی کی طاقتیں ہیں، وہ سچائی پر غالب آئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے اس مسیح
کا جو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انجیل جس طرح بیان کرتی ہے اس منظر کو، وہ ہم نے بھی پڑھا ہے، ہر طالب علم نے پڑھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو انتہائی برا سلوک کیا گیا، تھوکا گیا، ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے ہیں تو اس کے گواہ شاید چند ہی لوگ ہوں گے، یعنی پہلا منظر تو ساری دنیا نے دیکھا، دوسرا منظر صرف چند لوگوں نے دیکھا، تو یہ آپ جو فرما رہے ہیں تو اس سے وہ بات تو ثابت،
بائبل مقدس میں بیان کیا گیا یوحنا کی معرفت کہ اگر اس کے جی اٹھنے کی گواہیاں لکھنے لگے تو دنیا میں اتنی کتابیں نہیں ہوں گی جن میں یہ سما سکیں، یہ بالکل بیان ہے بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل میں، اور یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ مسیح مصلوب ہوا اور جی اٹھا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا مصلوب ہونا ایک حقیقت ہے، بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے انسانی ظہور میں خدا کو اس دنیا میں ہر جگہ پیش کیا، لیکن انسان نے ابھی تک اسے قبول نہیں کیا، اور جسمانی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان انسانوں کے ہاتھوں میں میں مصلوب کیا گیا ہوں،
کیا ایمان کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے؟
دیکھیے پہلے تو تاریخی طور پر یہ جان لیجئے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، سیدنا مسیح علیہ السلام کے ہاں جو انجیل تھی یہ ان کی اصل زبان میں کبھی بھی نہیں لکھی گئی، سیدنا مسیح علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ عربی زبان تھی، اور بعض ہمارے محققین یہ بتاتے ہیں کہ اس کی ایک ڈائلیکٹ کہہ لیجیے یا بولی تھی سریانی جس میں انجیل نازل ہوئی، لیکن بہرحال اس معاملے میں بحث ہو سکتی ہے، پہلی مرتبہ انجیل یونانی میں لکھی گئی، ظاہر ہے کہ یونانی سیدنا مسیح علیہ السلام کی زبان نہیں ہے، قرآن مجید نے یہ واضح موقف بیان کر دیا ہے کہ جس پیغمبر پر جو کتاب بھی نازل ہوئی ہے وہ اس کی زبان میں نازل ہوئی ہے، یہ تقاضا فطرت بھی ہے، اس لیے کہ پیغمبر جو زبان بولتا ہے، اس کے لوگ جو زبان بولتے ہیں، اسی میں کتاب نازل ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے جو عہد نامہ قدیم ہے وہ عبرانی زبان میں تھا، لیکن جہاں تک انجیل کا تعلق ہے جس طرح میں نے عرض کیا وہ پہلی بار یونانی میں لکھی گئی، اب وہی اصل میں اس کا اصل متن ہے، اسی کے ترجم ہوتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہر روز ایک نیا ترجمہ کیجیے، جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید کے بھی ہم ترجم کر رہے ہیں، یعنی ایک ہی سال میں بعض اوقات ایک عالم ترجمہ کرتا ہے دوسرا ترجمہ کرتا ہے، ان ترجموں میں فہم کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جہاں کہیں ترجمے میں کوئی غلطی ہوگی یا انسانی فہم کا کوئی دخل ہو جائے گا ہم اوریجنل ٹیکسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید بالکل اس زبان میں موجود ہے جس میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی اسی عربی زبان میں اسی طرح اس کو محفوظ کر کے اس پوری امت کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اور اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے اس پوری امت کو،
عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی ولادت ہوئی اور اس کے بعد ایک طویل ایک گیپ ہے، ان کے متعلق کچھ نہیں ملتا ہمیں 30-31 سال تک، اس کی کیا وجہ ہے؟
بڑی سادہ سی وجہ ہے، یہ کہ جب بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آتا ہے تو تاریخ تو بعد میں بنتی ہے نا، جب تاریخ بنے گی تو لوگ متوجہ ہوں گے، اس وقت کون جانتا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی زندگی تو بہت حد تک تاریخ کے پردوں میں ہے، ہمارے پاس ان کی شخصیت کو جاننے کا واحد ذریعہ انجیل ہے، ابھی یہ زیر بحث آ رہا تھا انجیل میں ان کے مصلوب ہونا کا واقعہ، تو آپ یہ دیکھیں یہ انجیل سے باہر کی چیز ہے،
جی بالکل،
انجیل کو بھی اور تورات کو بھی اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں اصل کلام کے ساتھ تاریخ بھی شامل ہو گئی ہے، چنانچہ آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر آتا ہے کتاب استثناء میں اور اس کے بعد بعد کے واقعات ہیں، اب انجیل تو ظاہر ہے کہ ختم ہو گئی نا، اس کا نزول ختم ہو گیا جب سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب دینے کی کوشش کی گئی، بعد کے واقعات ایک راوی بیان کر رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ یہ واقعات بیان کر رہا ہے، اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے، میرے نزدیک اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، قرآن نے اس کی تصحیح کی ہے کہ اصل میں تم لوگ مشتبہ ہو گئے تھے، معاملہ ایسا نہیں ہوا، ہم نے اپنے بندے کو اٹھا لیا تھا، اس کو کوئی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کر سکا، یہ معاملہ مشتبہ ہوا اور تم یہ سمجھے کہ مسیح کو صلیب دی گئی ہے، یہ قرآن کا موقف ہے، چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ انجیل برنباس میں اس کی تفصیلات بیان ہو گئی ہیں، وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کوہ زیتون پر تھے تو یہودا اسکریوتی نے ان کی مخبری کی، اور پھر یہ ہوا کہ اسی کے اوپر گویا ان کی صورت کی شبیہ ہو گئی، اور اس کو لوگ مسیح سمجھ کے لے گئے، یہ جتنی تزلیل ہوئی اسی کی ہوئی، جس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے اسی کے ساتھ ہوئے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کفار کے ہاتھوں سے بچا لیا، اسی کو قرآن نے بیان کیا، وہ متاہر کا من الذین کفروا، میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا تیرے انکار کرنے والے سے میں کسی کو تمہارے ساتھ، یہ میں نے جو آیت ابھی پڑھی تھی اس میں بیان کیا گیا کہ میں وفات دوں گا میں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور میں متاہر کا من الذین کفروا ان میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا, میں ان سے بالکل نجات دوں گا, ان سے نکال لوں گا اور اس کے بعد
بارناباس کو کرسچینٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے.
نہیں, میں نے تو بتایا قرآن کی روشنی
مسلمانوں کا آپ کا سوال
بالکل درست ہے. یہ معاملہ قرآن مجید نے جو بات بیان کی تھی اجمال میں اسی کو برناباس نے کھول کر بیان کر دی, اور برناباس ہم نے نہیں پیش کی, وہ اصل میں مسیحیوں کی طرف سے آئی, ہمارے یہاں تو کوئی تصور بھی نہیں تھا, کوئی جانتا بھی نہیں تھا اسے.
ٹھیک, آپ کا سوال.
میرا سوال جاوید صاحب سے ہے کہ ہم مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو خدا نے بھیجا ہے, خدا نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ جو کتاب, جو کلام خدا کی طرف سے ہے خدا اس کی حفاظت کرے گا. تو جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ قرآن کی حفاظت کیا جو ہے خدا نے ذمہ داری لی, اسی طرح پرانے جو الہامی کتابیں ہیں جن کو, جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے, تو تریت, صحائف انبیاء, زبور اور انجیل مقدس, یہ آسمانی خدا کا کلام ہے. تو خود جیسے ابھی یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں باہر کی ہیں اور وہ بہت سا جو حصہ ہے وہ غائب ہو گیا, تو خدا نے کیوں اس کلام کی حفاظت نہیں کی, اور اگر اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے تو کس نے کی, کب کی, کیوں اس نے ذکر کی, اور اصل متن اس وقت کیوں نہیں ہے ہمارے پاس موجود؟ یہ میرا ایک سوال.
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے کلام کی حفاظت کی, اور یہ جو آپ کے پاس قدیم صاحب موجود ہیں ان کے اندر اللہ ہی کی بات ہے جو بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے بالکل الفاظ میں محفوظ کر دیا جائے, اس کے اندر مفاہیم نہیں بلکہ جیسے نازل ہوا ویسے محفوظ کر دیا گیا, یہ اعلان صرف قرآن کے بارے میں کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن مجید کی حفاظت بھی اسی شان کے ساتھ ہوئی ہے, اور اب ہمیں کوئی تردد اس لیے نہیں ہے کہ اگرچہ یہ مفہوم ہے, اس میں لوگوں نے جو کچھ سمجھا وہ بیان کیا ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب, آخری کتاب ہمارے پاس بالکل اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں موجود ہے, تو اس کی روشنی میں ہم اس کے صحیح اور غلط کا تعین کر سکتے ہیں. یہ بہرحال انسانوں نے مرتب کیا, انسان جب قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کا فہم داخل ہو جاتا ہے, بالکل اسی طرح یہاں بھی ہوا ہے, اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کی روشنی میں الگ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ قرآن نے اس پر گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کتاب کے اندر یعنی بائبل میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے, انجیل میں, تورات میں, زبور میں, اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ محفوظ کر کے قرآن مجید کی ایک محمل اس کے اوپر قائم کر دی ہے. یہ گویا میزان ہے آپ کے پاس, ترازو ہے جس میں تول کر دیکھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگلے درجے میں کہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے. اصل میں خرابی کہاں ہے؟ خرابی فہم میں ہے, اور انسانی فہم کی خرابیوں سے کون سی کتاب ہے جو بچ سکی ہے؟ میں نے آپ سے یز کیا کہ یہ بیٹے کی تعبیر در حقیقت خدا کے تعلق کی تعبیر تھی, میں نے قرآن سے اس کی آپ کو مثالیں دیں, لیکن اس کو حقیقی معنوں میں بعض لوگوں نے لے لی اور یہ خیال کیا کہ ویسے ہی بیٹا ہوا کہ جس طریقے سے بھائی آپ کے ہاں کوئی چیز تولد ہوتی ہے. یہ ساری جتنی سوئے تعبیر کی چیزیں ہیں, اصل پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام یہ ہے کہ خدا ایک ہے, ہم سب کو ایک دن اس کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے. یہ جواب دہی ایمان پر ہونی ہے اور اچھے عمل پر ہونی ہے. یہی تورات کا پیغام ہے, یہی زبور کا پیغام ہے, یہی انجیل کا پیغام ہے, یہ انہی لفظوں میں اس میں لکھا ہوا موجود ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا, بہاری کا آواز اسی پر ختم ہوتا ہے. آپ اس کو نکال کے پڑھیے, متی کی انجیل میں پانچویں باب سے شروع ہوتا ہے, ساتویں پر ختم ہوتا ہے, بالکل خاتمے میں پڑھیے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے اعلان کر دیا اس بات کا کہ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر نہیں چلتا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا تصور نہ کرے. یہی وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے. قرآن مجید میں دیکھیے تمام مذاہب کا ذکر کیا کہ سن لو, مسلمان ہو یا مسیحی ہو یا صابی ہو یا یہود ہو, اللہ تعالیٰ کیا نجات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان, قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس اور نیک عمل.
ٹھیک ہے, آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟
جو بھی نبی دنیا میں آیا ہے کیونکہ وہ خدا کا پیغام لے کے آیا تھا ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت تھے, تو کسی انسان نے اتنی آسانی کے ساتھ نبیوں کے پیغام قبول نہیں کیے اور انہیں مختلف طریقے سے اذیت دی, انہیں رد کیا, انہیں علیحدہ کیا. تو نبی جو ہے اس کی زندگی کبھی بھی اتنی خوشگوار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اذیتیں, دکھ, پریشانیاں خدا کے منصوبوں کو جب انسان پہ عیاں کیا جائے تو آتی ہیں.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. جائے صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. اس ڈائیلاگ سے ہمارا مقصد مناظرہ کرنا نہیں تھا بلکہ اختلافی امور پر ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کرنا تھا, اس لیے کہ اسی عمل کے ذریعے سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور اسی کے ذریعے سے پر امن بقائے باہمی کی منزل سامنے آتی ہے. ڈائیلاگ کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی پینل کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد
اس طرح وہ خدا سے گریز کر چکے تھے، اس میں یہ ناگزیر تھا کہ اسی شان کے ساتھ آنے والا آئے اور ان کو ان کے گناہوں پر اور ان کی سرکشی پر مطلب دے کرے،
جیسا
ہمارے غیر معمولی معجزات ان کو دیے گئے۔ تو یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے دور کی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ کسی خاص یعنی شخص کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس نے جو پیغام پہنچانا ہے اس پیغام کے لحاظ سے وہ جس پیغمبر کو بھیجتے ہیں اسی کے لحاظ سے اس کو معجزات بھی دیتے ہیں، اسی کے لحاظ سے اس کے لیے غیر معمولی حالات بھی پیدا کر دیتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب،
سیدنا مسیح کے بعد پھر خاتمہ ہو گیا، یعنی بنی اسرائیل پر حجت تمام ہوئی، قرآن نے اعلان کر دیا کہ اب اس کے بعد یہ بنی اسرائیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسیح کو ماننا